أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. انسان کی اجتماعی حیات کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون و سنت خدا محال ہے. کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں بعض لوگوں کو جو جس راہ پر چلے ہوئے ہوں. عموماً اس سنت کا اظہار کیا گیا ہے جو لوگ کسی ہلاکت کی راہ پہ چل پڑے ہوں یا تباہی کے راستے پر چل پڑے ہوں ان کے بارے میں اس قانون کا تذکرہ زیادہ ہے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سنت کا ذکر جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ اسی طبقے کے بارے میں ہے. ہرچند اس کے اندر عمومیت ہے, منفی رہوں کے اوپر بھی قانون صدق کرتا ہے اور مثبت رہوں کے اوپر بھی صدق کرتا ہے. قانونی محال, مہلت دینا. قانونی کلی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان نے خود اپنی حیات کا رخ جہت اس نے خود انتخاب کرنی ہے, اس کے اندر تبدیلی و تحول اس نے خود ایجاد کرنا ہے. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم, جیسا خود چاہیں گے اپنے اندر تحول ایجاد کرنا اسی طرح خداوند تبارک و تعالی ان کے لیے حالات و ماحول بنا دے گا اور وہی اسباب وسائل اسی تغییر کے ان کے لیے مہیا کر دیے جائیں گے. اب اس قانون کے مطابق بعض لوگ اپنے لیے ہلاکت کا راستہ انتخاب کر لیتے ہیں. اگرچہ اس نام سے نہیں کرتے کہ ہم ہلاک ہونا چاہتے ہیں, وہ اس عنوان سے کہ شاید یہ بہتر راستے ہیں اور دوسری باتوں پر ان کا ایمان نہیں ہوتا, یقین نہیں ہوتا نجات کی راہوں پر. چونکہ نفسیاتی طور پر انسان گوناگون حالات کا شکار ہوتا ہے, کبھی اپنے علم و آگاہی کے الٹ چل پڑتا ہے. یعنی اسے معلوم ہے کہ یہ راستہ یا یہ کام مضر ہے لیکن پھر بھی اسے کرتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے علم ہوتا ہے کہ یہ راستہ نقصان دہ ہے لیکن اسے ایمان نہیں ہوتا اس راہ کے نقصان دہ ہونے پر. اس وجہ سے اپنے علم و آگاہی کے باوجود کسی غلط راہ پر چل پڑتا ہے, یا جزم و یقین نہیں ہوتا اس کو, تردید کا شکار ہوتا ہے کہ ممکن ہے نہ ہو ایسے جیسے کہا جا رہا ہے, یہ غلط راستہ ہے, نقصان دہ راستہ ہے, یہ کام ہلاک کنندہ ہے, شاید نہ ہو ایسے. ایک تردید احتمال اس کے دل میں آ جاتا ہے، یقین نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کے دل کے اندر تردید بھی نہیں ہوتی، یقین ہوتا ہے، پھر بھی اپنی علم و آگاہی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھتا ہے. اپنی علم و آگاہی کے الٹ راہیں انتخاب کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ چونکہ اس کے اندر اور نفسانی محرکات اتنے قوی ہوتے ہیں جو تاثیر کے لحاظ سے زیادہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر وہ محرکات بہت قوی ہوتے ہیں. جس طرح سے خواہشات ہیں، شہوات ہیں اور تمایلات ہیں، رجحانات مختلف نوعیت کے، یہ اتنے قوی ہوتے ہیں کہ بس اوقات غلبہ پا لیتے ہیں عقل کے اوپر، علم کے اوپر، فکر کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں. اب یہ انسان، ہر انسان کا تجربہ ہے کہ کچھ حالات میں جب انسان پر کسی چیز کی خواہش غالب آ جائے، ہوس غالب آ جاتی ہے، تو گویا اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی آگاہی پر کوئی پٹی باندھی جا چکی ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ایک غشاوا پردہ حائل ہو چکا ہوتا ہے ان کی آنکھوں پر اور نگاہوں پر، اور بہت دبیز پردے ہوتے ہیں شہوات کے اور خواہشات کے. شہوات خصوصاً جن لوگوں کے اندر تقویت پا چکی ہوں بہت، اتنی قوی ہوتی ہیں کہ علم و آگاہی کے خلاف انسان سے کوئی بھی عمل کروا سکتی ہیں، بہت قوی محرک ہے. عادتیں ہیں اسی طرح، راسخ عادتیں ہیں، مثلاً نشئی عادت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں غلط ہلاک کنندہ کام کرنے پر، باوجود اس کے کہ اس کو جانتا ہے، اور سب سے بہتر خود نشئی جانتا ہے کہ یہ کتنی مضر چیز ہے، کتنی نقصان دہ و تباہ کن چیز ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور جاری رکھتا ہے. اس کی وجہ عادت ہے. عادتیں بھی بہت قوی ہوتی ہیں، غلبہ ان کا انسان کے اوپر اثر کرتا ہے اور علم و آگاہی کے خلاف انسان چل پڑتا ہے. ارادوں کا ضعف ایک اور عامل ہے کہ انسان اپنی علم یا آگاہی کے الٹ چل پڑتا ہے. جب ارادہ بہت ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، آگاہی ہے یہ غلط راہ ہے لیکن ارادہ اتنا قوی نہیں ہے کہ انسان اس راہ سے رک سکے. بعض کام کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اگر کوئی کام نہ کرنے کے لیے، رکنے کے لیے ایک بڑے مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. کف و نفس جسے کہتے ہیں، تقوی، دونوں طرح کی طاقت کا نام ہے. ایک وہ ممنوع چیزیں، ان سے رکنے کے لیے اتنا مضبوط قوی ارادہ ہو انسان کے اندر، اور بعض راہیں جن پر چلنا ضروری ہے ان پر چلنے کے لیے مضبوط ارادہ ہو انسان کے اندر، پھر ان راہوں پر چل سکتا ہے. باہر کے مختلف وجوہات ہیں کہ انسان کو آگاہی بھی ہوتی ہے، جانتا بھی ہے کہ یہ غلط راہیں ہیں، ہلاکت کی راہیں ہیں، تباہی کا راستہ ہے، پھر بھی اس راہ پر چلتا ہے، اختیاراً چلتا ہے، آزادانہ چلتا ہے اور خود انتخاب کرتا ہے. بعض اوقات جہل کا شکار ہوتا ہے. جہل کا شکار اس طرح سے ہوتا ہے کہ نہ جانتا نہیں ہے، بلکہ الٹ اعتقاد اس کا ہے کہ ہلاکت کی راہ کو نجات کا راستہ سمجھے ہوئے ہیں. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی واقعیت سے آشنا نہ ہو اور اپنی جہالت سے بھی آشنا نہ ہو. خطرناک ترین جہالت یہ ہے، چونکہ اس جاہل کو خطاب کرنا مشکل ہے، اس کو آگاہ کرنا بہت مشکل ہے، اس جاہل کو جو اپنی جہالت سے بھی آگاہ نہیں ہے، جو ایک ہلاکت کے راستے کو نجات کا راستہ سمجھا ہوا ہے، جہالت کی وجہ سے، اور احتمال بھی نہیں دے رہا کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں۔ وہ ایک بڑا طبقہ اس طرح کی جہالت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہلاکت خیز رہوں کو اپنا لیتا ہے انسان۔ جب ان ہلاکت کی رہوں پہ چل پڑتے ہیں لوگ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ نتیجہ طبعی ہے، ہلاکتوں کا نتیجہ، ہلاکت کی رہوں کا نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اگر ایک قوم ہلاکت خیز رہوں پر چل پڑے تو اس کا طبعی نتیجہ ہلاکت ہے۔ جس طرح ایک انسان آنکھیں بند کر کے جائے دریا میں چھلانگ لگائے، خوب طبعی نتیجہ ہلاکت ہے اس کا۔ اور جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا سنت یہ ہے کہ یہ راستے، یہ اسباب اپنے نتائج تک پہنچیں گے لیکن مقررہ اوقات کے اندر، معین وقتوں کے اندر اپنے نتائج تک پہنچیں گے طبعی طور پر۔ مثلاً اگر ایک انسان غلط روش اپناتا ہے کھانے پینے کی، اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی اس کے جسم میں۔ کب پیدا ہوں گی؟ ایسے نہیں ہوں گی کہ آج غلط کھانا کھائے اور صبح بیماری اس کے جسم میں آ چکی ہو، ظاہر ہو چکی ہو، نا، اس کا وقت مقرر ہے۔ ممکن ہے آج ایک غلط روش کھانے کی انسان اختیار کرے اور 2 سال بعد 10 سال بعد اس کے جسم کے اندر نتیجہ وجود میں آئے، یعنی بیماری وجود میں آئے۔ پھر بیماری اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے اور چند سال کے اندر انسان کو ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ بیماریوں کے اسباب ایک طولانی مدت کے اندر بیماریاں ایجاد کرتے ہیں، اور بیماریاں بھی بعض اوقات ایک طولانی مدت کے بعد ہلاکت تک پہنچاتی ہیں انسان کو۔ فوراً نتیجے نہیں نکلتے۔ جس طرح سے انسان فوراً رد عمل دکھاتا ہے اسباب طبعی، اس طرح سے نہیں ہے۔ انسان عجول ہے، باقی دنیا میں کوئی چیز عجول نہیں ہے، جلد باز نہیں ہے۔ کوئی چیز اپنے وقت پر ہر کام نے انجام پانا ہے۔ وقت پر یعنی جتنا ٹائم چاہیے اس سبب کو نتیجے تک پہنچانے تک، اسی وقت کے اندر اندر نتیجے نکلتے ہیں۔ صرف انسان جلد باز ہے۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ انسان عجول ہے، باقی اسباب عجول نہیں ہیں۔ عجلت پسندی و جلد بازی ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں خدا نے نہیں رکھی ہے۔ اب یہ اسباب جو مؤجل ہیں و نتائج بھی مؤجل ہیں، یعنی وقت مقررہ کے اندر انہیں ظاہر ہونا ہے، ہلاکت کی راہوں کے لیے خدا نے مزید ایک سنت دیگر یہ ذکر کی ہے کہ ہلاکت کی راہوں پہ نرمی زیادہ ہے، ڈھیل زیادہ ہے۔ ہلاکت کی راہوں پر ڈھیل زیادہ ہے، سختی نہیں ہے، نرمی ہے۔ لیکن نجات کی راہوں پر یہ ڈھیل نہیں ہے، اصل ذکر نہیں ہوا قرآن میں۔ اگرچہ قانون عام ہے، ہم دونوں پر تطبیق کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں ہلاکت کی راہوں کے لیے ڈھیل کو ذکر کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ مہلت دینا یعنی ڈھیل دینا، نرمی کرنا، سختی اٹھا لینا۔ یہ ہم انجام دیتے ہیں کن کے لیے؟ ظالمین کے لیے، جو ظالمانہ راہیں، ہلاکت کی راہیں چن لیتے ہیں، انہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ یہ کام کریں، کھٹکا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے کھٹکے ختم کر دیتے ہیں۔ مہلت سے مراد زمانی مہلت بھی ہے، یعنی ہم وقفہ زمانی یا مدت زمانی ان کی بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معراج پہ طلب کیا عالم غیبت میں، اور موسیٰ غائب ہو گئے اپنی قوم سے، پردہ غیبت میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ 30 شب کا وعدہ تھا جو بڑھا کر 40 شب کر دیا گیا۔ یہاں اکثر کا خیال یہ ہے مفسرین کا یا مترجمین کا کہ موسیٰ اور اللہ کے مابین جو معاملات تھے ان کی وجہ سے یہ 10 راتیں اضافہ ہو گئیں، یہ چلہ پورا بن گیا، 30 شب 40 شب بن گئیں۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مہلت تھی قوم موسیٰ کو و سامری کو کہ موسیٰ کی غیبت کا طولانی ہو جانا، لمبا ہو جانا، یہ ظالمین قوم موسیٰ کے لیے مہلت تھی، ڈھیل تھی، سامری کے لیے ڈھیل تھی۔ یعنی وقفہ زمانی خدا نے بڑھا دیا کہ جو کہاں تک جاتے ہو، چونکہ ان کی نیتوں میں تھا، موسیٰ کی موجودگی میں ہی سامری کے ذہن میں تھا کہ مجھے فرصت ملے میں قوم موسیٰ کو گمراہ کروں، بنی اسرائیل کو گمراہ کروں، نقشہ تیار تھا اس کے پاس۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی لوگ فراوان تھے جن کے اندر یہ رجحان موجود تھا کہ ہمیں موقع ملے تو ہم اس راہ کے الٹ چلیں جس راہ پر ہمیں موسیٰ لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ فرصت انہیں فراہم ہو گئی جب موسیٰ پردہ غیبت میں گئے مختصر وقت کے لیے، لیکن 30 روزہ غیبت 40 روزہ ہو گئی، تاکہ اس مہلت میں سامری کو ڈھیل دی گئی اور ظالمین بنی اسرائیل کو ڈھیل دی گئی، کھٹکے کے بغیر کام کریں۔ ایک مہلت کا مطلب یہ ہے کہ زمانی وقفہ زیادہ بڑھا دیا گیا ان کے لیے، اس کام کے لیے زمانی فرصت میں اضافہ کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ جو خطرے کھٹکے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات خدا اس راہ سے ہٹا دیتا ہے ظالمین کے لیے۔ ممکن ہے اسی مقررہ مدت کے اندر یہ سبب نتیجے تک پہنچے، یعنی ایک انسان فرض کریں کہ چند ماہ میں نتیجے تک پہنچ سکتا ہے غلط راہ میں، آج آغاز کرے اگر غلط راستہ چند ماہ میں نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، ہلاکت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس راہ میں کھٹکا رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں دیکھ نہ لیا جاؤں، کہیں مجھے دیکھ نہ لیں، کوئی نوٹس نہ لے لیں، کسی کے آگاہی میں نہ آ جاؤں، کسی کے علم میں نہ آ جاؤں۔ یہ کھٹکوں کے ساتھ جاتا ہے، ڈرتا ڈرتا جاتا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے۔ اگر ایسی حالت ہو، کھٹکوں کے ساتھ ہلاکت کی راہوں پر جا رہا ہو، ان افراد کی نجات کا بہت امکان ہے جو غلط راہوں پر ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے مہلت نہیں دی ہوئی، ان کو ڈھیل نہیں دی ہوئی، صرف ایک سنت ان کے حق میں جاری ہے۔ ڈھیل اٹھا لی خدا نے، یہ ذہنی کھٹکے، یہ پریشانی، ہر طرف سے ہوشیار رہنا، مجھے کوئی دیکھ نہ لے، مجھے کوئی پکڑ نہ لے، کسی کے علم میں نہ آ جائے، فلاں باخبر نہ ہو جائے، دوست کو پتہ نہ چل جائے، گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، استاد کو پتہ نہ چل جائے، مسئول کو پتہ نہ چل جائے، کھٹکے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات خدا یہ کھٹکے اس کے ختم کر دیتا ہے، ڈرو مت، اور واقعاً بے باک ہو کے کرتا ہے، بغیر جھجک کے یہ کام کرتا ہے۔ جن چیزوں سے، جن راہوں سے اس کو کھٹکا ہوتا ہے، وقتی طور پر اس کے حق میں ان کے سامنے کو مانے آ جاتا ہے۔ مثلاً اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں، وہ ماں باپ کو مصروفیت دے دی جاتی ہے، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کی توجہ ہی نہیں بیٹے کی طرف۔ یا فرض کریں استاد ہے جس نے توجہ دینی ہے، استاد کے لیے کوئی کام پیش آ جاتا ہے، اسے کوئی عارضہ مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، تاکہ وہ نظارت جو تھی اس کی کم ہو جائے، ادھر اس کا کھٹکا دور ہو جائے، مطمئن ہو جاتا ہے آدمی کہ فلاں مسئول نہیں ہے، استاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہیں، ناظر نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، دل سے چنتا بالکل نکل جاتا ہے۔ کئی غلط راہیں ایسی ہیں جن پر انسان ڈرتے ڈرتے جاتا ہے، لیکن جب قدم رکھتا ہے دیکھتا ہے نا کوئی کھٹکا نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جتنا مرضی ہے آسانی سے کام کرو. مثلا چور ہے، چوری کرنے گیا ہے اور ہر روز پہرا ہوتا تھا، جس دن اس نے چوری کا ارادہ کیا اس دن پہرا نہیں ہے یا پہرا دار کہیں اور پہنچ گیا ہے. پہلے ہر شب رفت و آمد تھی، آج کوئی رفت و آمد نہیں ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ اس کا کھٹکا دور کر دیا جائے، اس چور کا کھٹکا دور کر دیا جائے. کیوں دور کیا جائے؟ اس کو ڈھیل دی جائے، اس ہلاکت کے کام میں اس کو ڈھیل دی جائے، مہلت دی جائے. چونکہ ظالمانہ راہ پہ چل رہا ہے، بس اس کو ڈھیل دی جائے. اور اس کے مشابہ باز ہوتے ہیں جو نیت کرتے ہیں اسی طرح کے کسی غلط کام کی، لیکن غیر متوقع موانع ان کی راہ میں پیش آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں گیا تھا، نکلا تھا، لیکن دروازے پہ باپ کھڑا ہوا تھا، پکڑ کے واپس لے آیا. باہر نکلا، فلاں کھڑا ہوا تھا، دوست کھڑا ہوا تھا، اور اس نے مجھے منصرف کر دیا، فلاں جگہ گیا، یہ معنی پیش آ گیا. بس بعض اوقات انسان کھٹکوں کے اندر کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، پریشانیوں کے اندر غلط کام کر رہا ہوتا ہے، چنتا ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے انسان کو، ہر طرف حواس رکھنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات بے غم ہو کر ایک راہ کو طے کرتا ہے. بے غم ہو کر ہر غم و ہم دور ہو جاتا ہے اس کا، دیکھتا ہے کچھ لحظے کے لیے ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہے. میں مثلا فرض کریں کوئی خیانت کر رہا ہے، مالی خیانت کر رہا ہے، خدا اس کو اگر مہلت دے، اس کے طریقہ یہ ہے کہ پہلے یا دوسروں سب سے حساب لیا جاتا ہے، اس سے حساب لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر انسان خیانت شروع کرے اور دوران خیانت انسان کے کوئی حساب کتاب نہ لے رہا ہو، وہ اس کا مطلب ہے خدا نے مہلت دی ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے اور اسے خدا نے مہلت دی ہے، خیانت کا اس کے لیے میدان ہموار کر دیا ہے. چھوٹی خیانت کی ہے، اس چھوٹی خیانت میں اتنی سہولت اس کو پیش آئی ہے کہ بڑی خیانت کا ارادہ کر لیا اس نے. وہ بڑی خیانت جب سوچی اس نے اور مزید سہولت اس کو دی گئی، اس سے بڑی خیانت کا سوچنا اس نے شروع کر دیا، نقشہ بنانا شروع کر دیا اس نے، اور اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے آگے، اور کرتے کرتے ایک ایسی بڑی خیانت کرتا ہے کہ وہاں بالکل آگ کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، اسی اپنے اعمال کے نتیجے میں بالکل جہنم کے بیچ اپنے آپ کو پاتا ہے، جہاں سے نجات کا 1% امکان ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے. بالکل فساد و تباہی و ہلاکت کے بھنور میں اور لجا میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو مہلت دیتا ہے. آغاز جب ایک ظالمانہ راہ اختیار کرتے ہیں، جب بھی بے غم ہو جائیں، کھٹکے دور ہو جائیں، اس سے بہت ڈرنا چاہیے اس کو، اگرچہ بہت بعید ہے کہ یہ ڈرے جس کے کھٹکے خدا ختم کر دیتا ہے، جو بے باک ہو جاتا ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں جو اپنے دوست کی قلم اٹھائی اس نے بغیر اجازت کے، وہ فوراً متوجہ ہو گیا کہ اس نے میری قلم اس نے اٹھائی ہے. بس معلوم ہے کہ خدا اس کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا. ایک نے دوسرے کا 100 روپیہ اٹھایا، کسی دوسرے تیسرے نے دیکھ لیا اس کو کہ اس نے 100 روپیہ اٹھایا. معلوم ہے کہ خدا اسے مہلت نہیں دینا چاہتا. مہلت دو معنوں میں، زمانی اضافی ٹائم، اتنا کافی فرصت زمانی طور پر جس میں یہ تباہی تک پہنچ سکے، اور دوم یہ کہ کھٹکے، پریشانیاں، موانع سارے دور کر دیتا ہے خدا اس کے دل سے، یہ مہلت ہے، ڈیل دے دیتا ہے. وہ چیزیں جو سختی اس کے لیے بنا سکتی ہیں، ان سختیوں کو خدا اٹھا دیتا ہے غلط راہوں پر، اور آسانی سے غلط راہ پہ جاتا ہے انسان، بہت آسانی سے. بعضوں کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں غلط کام کرتے ہوئے، اور بعضوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، بہت آسانی سے غلط کام کر بیٹھتے ہیں، کر دیتے ہیں. یہ دونوں ایک قانون الہی کے مطابق ہیں۔ قانون الہی کیا ہے؟ مہلت دینا، کہ ظالمین کو خدا مہلت دیتا ہے، لیکن وہ مجرمین جنہیں خدا نہیں چاہتا یہ علاقت کے انتہا تک جائیں، کیوں نہیں چاہتا؟ چونکہ یہ خود نہیں چاہتے، ان ظالمین کو یا ان مجرموں کو خدا مہلت نہیں دیتا، سختی ان کے لیے پیش آتی ہے، قدم قدم پر غلط کام کرنے میں سختی پیش آ رہی ہے، روز نظروں میں آ جاتے ہیں، جب کوئی اشتباہ کرتے ہیں کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں۔ اگرچہ یہ زیادہ پریشان یہ ہوتا ہے، لیکن انجام اس کا زیادہ غلط ہے جس کو کوئی کھٹکا نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں ہے، بے خبر و بے غم ہو کے لگا ہوا ہے اس راہ کو جاری رکھے ہوئے۔ یہ فرق بھی اللہ کی جانب سے نہیں ہے، خود مجرمین کی طرف سے ہے، کہ مجرم ایک درجے کے یا ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے۔ بعض مجرم راسخ ہوتے ہیں جرم کے اندر، ظلم کے اندر، یعنی ظلم ان کے سراپا پر چھا جاتا ہے، جیسے بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں جسم کے ایک حصے میں ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں پورے وجود میں چھا جاتی ہیں، پورے وجود میں، مثلا خون کا سرطان پورے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، کسی عضو کا سرطان اسی عضو میں ہوتا ہے، باقی عضو سالم ہوتے ہیں، لیکن کچھ سرطان ایسے ہیں جو سارے بدن کے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ اس طرح سے ظلم بھی، جب انسان، چونکہ ظلم ارادہ انسان سے آغاز ہوتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے پہلے، فکر بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد راہ ظلم پہ جاتا ہے۔ ایسا ظالم جس کے وجود پر مستولی ہو چکا ہو، چھا گیا ہو ظلم، اسے خدا ڈھیل دے دیتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے، چونکہ اس کے پورے وجود میں ظلم ہی ظلم ہے، اس کی فکر ظالمانہ، ارادے ظالمانہ، فیصلے ظالمانہ، رجحانات ظالمانہ، عادتیں ظالمانہ، طور طریقے ظالمانہ، جو کرنا چاہے کرتا رہتا ہے۔ برخلاف اس کے کہ جو اس حالت تک ابھی نہیں پہنچا، اتنا راسخ نہیں ہے ظلم میں، وہ کبھی کبھار ڈر جاتا ہے خدا سے، کبھی کبھار جھجک جاتا ہے، اس کو خدا مہلت نہیں دیتا، ڈیل نہیں دیتا، آسانیاں غلط راہ پر نہیں دیتا۔ جو لوگ سنت خدا کو نہیں سمجھتے، وہ اس مہلت کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے خیر ہے، اللہ ہم سے بہت راضی ہے۔ مثلا ایک ظالم، وہ بہت سہولتوں میں، آسانیوں میں، آسائشوں میں، رفاہ میں، اس کے رکے ہوئے کام بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بجائے ایک عبد خدا، ایک بندہ خدا جو درست راہ پر جا رہا ہے، اس کے ہونے والے کام بھی رک جاتے ہیں۔ یہاں یہ موازنہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں پر خدا کتنا راضی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہلت ہمیں دی جا رہی ہے، یہ خیر ہے، یہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے۔ غلط فہمی کا شکار ہیں، بہت سخت غلط فہمی کا شکار ہیں، خدا کی اس سنت کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں۔ بعد میں ایک سنت دیگر ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے مکر، از جملہ قوانین الہی مکر ہے۔ یہ لوگ جن کو خدا مہلت دیتا ہے، درحقیقت مکر الہی کا شکار ہو گئے ہیں، متوجہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس ہلاکت خیز راہ میں کتنے میٹھے انداز سے ہم غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کو جیسے محاورہ ہے، گڑ سے مارا جا رہا ہے، تلخی نہیں ہے، ناگواری نہیں ہے، مٹھاس ہے، شیرینی ہے، لذت ہے، لیکن تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ خود بھی سنت الہی کو صحیح درک نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور وہ لوگ دوسرے جو دیکھ رہے ہیں باہر سے کہ یہ ظالم ہیں، ظالمانہ راہ پہ چل رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا ظالموں کو سزا دے گا، بس اس کو کیوں سزا نہیں دیتا، کیوں یہ تباہ نہیں ہوتا، کیوں یہ ظالم حکومت ختم نہیں ہوتی، کیوں یہ ظالم قوم مرتی نہیں ہے، کیوں یہ ظالمانہ راستے ختم نہیں ہوتے؟ خدا تو دیکھ رہا ہے، بسا اوقات جذبات میں آ کے کہتے بھی ہیں، اے اللہ تو نہیں دیکھ رہا کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہے خدا، تم سے بہتر دیکھ رہا ہے، لیکن خدا نے ان کو پہنچانا ہے ہلاکت تک، یہ مہلت ہے ان کے لیے۔ بس دو طبقے اس سنت الہی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں سنت الہی سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے، ایک خود ظالمین جن کو ڈھیل دی جا رہی ہے اس ڈھیل کا معنی نہیں سمجھتے، اور ایک دوسرے لوگ جو ظالم نہیں ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ ظالم کیوں گرفتار نہیں ہو رہا، یہ ظالم کیوں اپنے انجام کو نہیں پہنچ رہا۔ مثلا اس وقت امریکہ پوری دنیا میں ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم، اور سوچتے ہیں لوگ کہ خدا دیکھ تو رہا ہے، کیوں اس ظالم کو، اس کے شر کو ختم نہیں کرتا، اس کو خدا ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل دینے کی دو وجوہات ہیں، ایک وہ جو وجہ یہ ہے کہ جیسے بعض روایات میں بھی ہے، البتہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ تیز تر، آسودہ تر، مطمئن تر ہلاکت کی طرف جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ خدا مہلت دیتا ہے کہ شاید پشیمان ہو جائے، شاید چھوڑ دے، یعنی آخر تک خدا اس کو ظالم کو مہلت دیتا ہے تاکہ باز آ جائے اس چیز سے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ہم مہلت کو فقط زمانی مہلت قرار دیں، یعنی فرصت زمانی مہلت ہے جو اللہ دیتا ہے اس لیے کہ شاید زمانہ بڑھا دیں اور اس فالتو زمانے میں یا اضافی وقت میں یہ پشیمان ہو جائے اور واپس آ جائے۔ لیکن اگر مہلت کا یہ معنی ہو کہ ڈھیل بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور سارے کھٹکے چنتے ختم کرنے کا نام مہلت ہے، نہ پھر توبہ کے لیے نہیں ہوتی، چونکہ کھٹکے ختم ہوتے ہیں، کھٹکوں کے اندر توبہ کا زیادہ امکان ہے، جب بے فکر ہو کے انسان گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، غلط راہ پر جاتا ہے، تو پھر یہ مہلت توبہ کے لیے نہیں ہوتی۔ انسانی نظام میں بھی ہے یہ قانون، کئی دفعہ انسان یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ کو جانتے ہوئے آمدن اختیارن مہلت دی جاتی ہے، میدان دیا جاتا ہے کہ یہ چوری کریں تاکہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، جس پر شبہ ہے چوری کا وہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے، اس کے سامنے ایسی اشیاء قیمتی رکھی جاتی ہیں تاکہ دیکھ لیں اس کو، پکڑ لیں اس کو، رنگے ہاتھوں پکڑ لیں اس کو، اور کوئی عذر نہ ہو اس کے پاس، گناہ چھپانے کے لیے کوئی بہانہ نہ ہو اس کے پاس۔ انسان یہ کام کرتے ہیں، یا فرض کر لیں کہ چھوٹا جرم کیا ہے، اب چھوٹے جرم کی سزا کم بنتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ بڑا جرم کرے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے کسی کو دھمکی دی ہے قتل کی، اب اسے موقع دیتے ہیں کہ یہ کرے یہ کام، چونکہ دھمکی دینا قتل کی چھوٹا جرم ہے، اور اقدام قتل جس میں قتل نہ ہو یہ تھوڑا بڑا جرم ہے، اور ایسی کارروائی جس میں واقعاً کسی کو قتل بھی کر دے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اقدام قتل سے بچ سکتا ہے انسان، اور دھمکی کسی کو قتل کی دے اس سے بچ سکتا ہے انسان، لیکن اگر قتل کر دے پھر نہیں بچ سکتا۔ لہذا اس کو ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی تاکہ یہ گناہ کر بیٹھے، جب کر دیتا ہے وہاں جا کر اس کو گرفت ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر۔ بڑے مجرم، خطرناک مجرموں کو پھنسانے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے کہ اپنے ہی دام میں پھنسیں، اپنے عمل میں، بڑی کسی کیس میں پھنسایا جاتا ہے، ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ انسانی نظام میں ہے، کرتے ہیں یہ کام کہ بڑا جرم کرے پھر ہم اس کو، خطرناک انسان کو اس طرح سے پھنسائیں گے ہم۔ بس جو شخص، اور یہ قانونی کلی خدا نے بتا دیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کریں، نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ وہ نعمتیں جو گناہ کے بعد تمہیں ملتی ہیں ان سے بہت ڈرو، ان نعمتوں سے، ان سے برحاضر رہو۔ انسان غلط کام کرتا ہے اور انعام ملتا ہے، شاباش ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، ہیں لوگ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کے بعد مزید مالی نعمتیں، مادی نعمتیں اور بہت ساری نعمتیں ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم درست راہ پر جا رہے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان نعمتوں سے بہت ڈرو جو گناہ کے بعد ملتی ہیں انسان کو، کیونکہ یہ قانون امحال ہے یا شاید آپ کے اوپر لاگو ہو رہا ہے، یا قانون مکر خدا ہے جس میں پھنسے جا رہے ہو. تو گناہوں کے بعد نعمت یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اس سے بہت ڈرنا چاہیے. گناہ کے بعد نعمت کرتا ہے انسان سے سرزد ہوتی ہیں غلطیاں، اور پھر بھی دیکھے کہ مجھے نوازا جا رہا ہے، یعنی کسی خطرناک پوائنٹ پر جا کر پکڑا جائے گا جہاں سے واپسی کے قابل نہیں ہوں گا. چونکہ انسان غافل ہے ان سنتوں سے، یہی سنتیں لاگو ہو رہی ہیں اور انہی پر زندگی گزر رہی ہے. انسان غافل ہے ان سنتوں سے اور روز بروز مکر الہی کا شکار ہو رہا ہے. روز بروز آئے دن مہلت خدا کے قانون امحال اور قانون تمہیل کے دام میں پھنس رہا ہے انسان اپنی شہوات کی وجہ سے. وہ اب دیکھیں چند آیات اس سے متعلق قرآن مجید میں جو بیان کی گئی ہیں. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 178 میں بہت ہی واضح طور پر اس قانون کو سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 178 میں ذکر کیا گیا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، کافر ہو گئے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم، یہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے خیر ان لہم، یہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، خیر ہے، یہ مہلت ان کے لیے بہت اچھی ہے، یہ گمان نہ کریں. انما نملی لہم لیزدادو اسما، بلکہ یہ مہلت ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ اضافہ کریں اپنے گناہوں میں، مزید اس راہ میں مزید گناہوں کی طرف آگے بڑھے، یہ اس لیے مہلت دی ہے. بس یہ خیر نہیں ہے ان کے لیے، کہ عموماً مہلت کو خیر سمجھا جاتا ہے، ڈیل کو خیر سمجھا جاتا ہے. کسی نے غلطی کی اور اس کو ڈیل دے دیں، غلطی میں قانون شکن ہے اس کو ڈیل دے دیں، وہ سمجھے بہت اچھا ہے، میرے ساتھ خصوصی نرمی ہوتی ہے، میرے ساتھ خصوصی برتاؤ ہے. یہی کام دوسرے کرتے ہیں انہیں ڈانٹا جاتا ہے، یہی کام میں کرتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں کہا جاتا. لا یحسبن الذین کفروا، مجرم اس غلط فہمی میں نہ رہیں، دوسرے بھی نہ رہیں، البتہ جو مجرم نہیں ہیں مومن ہیں، وہ بھی بسا اوقات سوچتے ہیں کہ یہی کام ہم کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنے دیتے، یہی کام فلاں کر رہے ہیں اس کو کرنے دیتے ہیں، ایک جیسا غلطی ہے میں کرتا ہوں مجھے ٹوک دیتے ہیں، وہ کرتا ہے اسے نہیں روکتے، وہ اسے ڈھیل دی ہوئی ہے. کیوں ڈھیل دی ہوئی ہے؟ نہ اس لیے کہ وہ اچھا ہے، اس لیے کہ اسے پھنسانا ہے، اس لیے کہ اس کی ہلاکت کو یقینی بنانا ہے. تجھے کیوں ڈھیل نہیں دی ہوئی؟ اس لیے کہ نہیں چاہتے کہ تو بھی اس کی طرح ہو. کچھ کو ڈھیل دی جاتی ہے، عمدن ڈھیل دی جاتی ہے، جان بوجھ کے ڈھیل دی جاتی ہے کہ یہ جائیں اس حد تک جہاں واپسی کی گنجائش نہ ہو، لیکن کچھ کو ڈھیل نہیں دی جاتی. یہ پہلے بھی عرض کیا ہے بعض قرآن شناسی میں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں جنہیں کی ورڈ کہا جاتا ہے، کلیدی الفاظ، کلیدی اصطلاحات جو کلید ہیں فہم قرآن کے لیے، مطالب قرآن، ہدایت قرآن، تعلیمات قرآن کو سمجھنے کے لیے جو کلیدی الفاظ ہیں جن کی مدد سے کھلتے ہیں راز قرآنی، ان میں ایک یہ لفظ بھی ہے حسبہ اور اس کے مشتقات. حسبہ کافی استعمال ہے اس کا مختلف موارد میں، لیکن ایک غالب استعمال قرآن مجید میں انسان کی غلط فہمیوں کے متعلق ہے، کہ جہاں جہاں انسان غلط فہمیوں کا شکار ہے. حسب گمان کو کہتے ہیں، ذہن میں کسی چیز کے بارے میں کوئی گمان کر بنا لینا، اپنے طور پر ہی گمان بنانا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ گمان ہی تمہیں تباہ کریں گے۔ انسان اپنے ذہن میں خود گمان بناتا ہے، توہم پیدا کرتا ہے، کسی چیز کا تخیل خود، تصویر خود ذہن میں بنا لیتا ہے، اور پھر اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے جو اس نے خود ذہن میں بنا لی ہے، اور پھر اسی کے پیچھے چل بھی پڑتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال عموماً یہ دیتے ہیں گے لطیفہ نما، کہ کسی شخص نے جھوٹے نے، جس کا عادت ہے جھوٹ بولنا، چونکہ کچھ ضرورت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں، کچھ عادت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات جھوٹ، بغیر ضرورت کے جھوٹ بولنا، یعنی جیسے آپ مثلا فرض کریں کب آئے بھائی، کب پہنچے، وہ فرض کریں 7 بجے آیا ہے، کیا کہے گا؟ میں 6 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ یعنی اس کے خون میں جھوٹ شامل ہے۔ یہ کیا ضرورت تھی، آپ کہہ دو 7 بجے، بس 6 بجے جو آئے انعام ملے گا اس کو، کہو 7 بجے آیا ہوں، جھوٹ نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی خون میں داخل ہو گیا جھوٹ بولنا، ہر چیز غیر ضروری طور پر جھوٹ بولنا۔ وہ ایک جھوٹے نے لوگوں کو مذاق اڑایا اور اعلان کر دیا آ کر کے، وہاں بریانی تقسیم ہو رہی ہے، اس گھر میں بریانی پکا کے تقسیم کر رہے ہیں، اب لوگوں نے لیے برتن، دوڑے سارے بریانی لینے کے لیے۔ جب اس نے ساری مخلوق کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو خود بھی شک میں پڑ گیا کہ شاید یہ اتنے لوگ جو جا رہے ہیں سارے اور واپس کوئی بھی نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے دے ہی رہے ہیں کہیں، لہذا خود بھی برتن اٹھائے اور دوڑ پڑا ان کے پیچھے کہ اگر دے رہے ہیں تو میں محروم نہ رہ جاؤں۔ جو لوگ گمان کے اوپر چلتے ہیں وہ اس کے مشابہ ہیں، یعنی ایک توہم کسی شے کے بارے میں ذہن میں قائم کرتے ہیں بے دلیل، پھر اس توہم پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ واقعیت ہے، اور پھر واقعیت سمجھ کر اس کے پیچھے چل بھی پڑتے ہیں، کوئی چیز ذہن میں گمان بنائیں گے، مثلا ابھی ان کے ذہن میں آئے گا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، یا بارش ممکن ہے بارش ہو رہی ہو، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں واقعاً بارش ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ باہر بہت بارش ہو رہی ہے، اور سردی اس وقت ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں بہت سخت۔ یہ شخص اپنے گمان میں مبتلا ہے، وہ اسیر گمان خود ہے، اور یہ گمان ہی اس کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم لوگ واقعات میں زندگی نہیں گزار رہے، اکثر ہم گمانوں میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ واقعات میں۔ ہر واقعیت کی ایک ذہنی تصویر خود سے بنا لی ہے اور اس کو واقعیت بنا لیا ہے، حتیٰ دین کو۔ ہمارا دین وہ نہیں ہے جو خدا نے پیش کیا ہے، ہم نے اپنے گمان سے اس دین کے وزن پر ایک نیا دین گمان کا بنا لیا ہے، اور سمجھائے کہ یہ حقیقی دین ہے، اور پھر اس دین کے پابند ہو گئے، اور اس دین سے سارا کچھ توقعات ہیں کہ یہ دین ہمیں نجات دے گا۔ اسی طرح اکثریت گمانوں کے تابع ہے۔ خب گمان بہت سارے غلط ہیں انسان کے، یہ غلط گمان ان کو حسبان کہا جاتا ہے، یعنی غلط اندازے، غلط اندازے جو انسان نے لگائے ہیں، حسبان غلط اندازے انسان کے، خلاف واقعیت اندازے۔ اور پھر ان کے اوپر جب زندگی انسان گزارنا شروع کر دیتا ہے، تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ مولانا روم کا ہے بہت خوبصورت شعر اسی بارے میں، آغاز مثنوی میں، کہ جہاں وہ ذکر کیا نئے کا، کہ نئے یعنی نفس انسان، روح انسان جو خدا سے دور ہو چکی اور اب بے تاب ہے، پریشان ہے، اور اب خدا کی طرف جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور یہ نئے کی جو آواز ہے، یہ نئے یعنی بانسری، یہ بانسری کی جو آواز ہے، یہ رونا ہے، یہ اس کا گریہ ہے دردناک، اور یہ دردناک رونا اس وجہ سے ہے کہ اس کو وطن یاد آتا ہے اپنا، کہ میں کہاں سے تھی اور کاٹ کے مجھے کہاں لے آئے۔ وہ بہت دکان پہ ہوتی ہے یا کسی خوبصورت گھر میں یا کسی انسان کے پاس ہوتی ہے، اور بڑا سنبھال کے بانسری کو رکھتا ہے، لیکن بانسری کو چین نہیں آتا یہاں پر، چونکہ اسے پھر وطن یاد آتا ہے کہ میرا وطن نئے زار ہے، نئے استان ہے، اور مجھے نیستان سے کاٹ کے یہاں لے آئے ہیں، یہاں مجھے بہت سہولتیں دیتے ہیں، لیکن چونکہ میرا وطن نہیں ہے یہ، لہذا چین نہیں ہوتا اس کو. یہ مضمون انہوں نے ذکر کیا. پھر نیچے آ کر اسی نئی کی زبان میں یہ بھی کہا کہ ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جوست اسرار من. یعنی ہر کوئی میرے بارے میں گمان اس نے بنایا. خدا کا یہ اصل حدیث ہے، اصل میں ایک حدیث قدسی کا ترجمہ ہے جو مولانا روم نے مثنوی میں اس کو ذکر کیا ہے. حدیث قدسی یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے اندر ہوں، یعنی میرے بارے میں میرے بندوں نے گمان بہت بنا رکھے ہیں. اس طرح سے غالباً اس طرح سے پورا جملہ ذہن میں نہیں ہے کہ انا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انا عند ظنون عبادی بی، یعنی تقریباً ایسے ہم مضمون ہیں اس کے حدیث کے جملے، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے اندر ہوں، جیسا انہوں نے میرے بارے میں گمان بنایا ہوا ہے ایسا مجھے سمجھتے ہیں میرے بندے. اسی کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جوست اسرار من. یعنی کسی نے میری واقعیت آ کر نہیں دیکھی کہ اس کو سمجھے کہ کیا ہوں، خود دور بیٹھ کر ایک گمان اس نے بنایا اور پھر اس گمان کو ہی میری واقعیت سمجھ کے اسی کا معتقد ہو گیا. ہر کسی از ظن خود شد یار من. یہ غلط فہمیاں، یہ اندازے مختلف امور کے بارے میں یہی انسان کو تباہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں بہت بڑی مقدار میں آیات ہیں، بڑی تعداد میں آیات ہیں جو انسان کو گمانوں سے، حسبان سے، غلط اندازوں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ غلط اندازے اپنے چھوڑو، ان سے باہر آؤ تاکہ تمہیں واقعیت اور حقیقت کا پتہ چلے. مثلا ہم افواہیں سنتے ہیں، پراپوگنڈے سنتے ہیں، بے دلیل باتیں سنتے ہیں، ان سب سے گمان اور غلط اندازے ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتے ہیں، واقعیت تو متجلی نہیں ہوتی سامنے ہر چیز کے بارے میں. مثلا اس وقت آئمہ اطہار کے بارے میں شیعوں کے ذہن میں صرف گمان ہیں، واقعیت نہیں ہے امامت کے ذہنوں میں. سنا ہوا ہے فلاں نے یہ کہا، فلاں دلائل بھی یہی دیتے ہیں، سنا ہے امام ایسے تھے، سنا ہے امام ایسے ہوتا ہے، سنا ہے یوں ہوتا ہے، یعنی اندازے. سنا ہے انبیاء ایسے ہوتے تھے، سنا ہے جنت ایسے ہوگی، سنا ہے جہنم ایسے ہوگی، سنا ہے فلاں ایسے ہوگا، یہ سنا ہے یعنی اندازے. وہ پھر انہی اندازوں کو درست مان لیتے ہیں، یہ عقیدہ بن جاتا ہے. پھر اس عقیدے پہ تعصب شروع ہو جاتا ہے. دوسرا اگر غلط اندازہ اس سے ہٹ کر کوئی اندازہ لگائے، پھر دو فرقے بن جاتے ہیں. اصل میں فرقوں کی جنگ کیا ہے؟ اسی اندازوں کی جنگ ہے کہ میں نے ایک اندازہ لگایا تھا. جیسے کوئی کہے یہ ستون کتنے میٹر ہوگا، ایک کہتے ہیں 4 میٹر، دوسرا کہتے ہیں نہیں 4.5 میٹر. اچھا، جو 4 میٹر قائل ہے وہ جہنم جائے گا، جو 4.5 میٹر کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا. بس ان اندازوں کے اوپر جنگ ہو رہی ہے کہ میرے اندازے میرا دین ہے، آپ کے اندازے آپ کا دین ہے. قرآن ان اندازوں سے نکالنا چاہتا ہے، اور غلط اندازوں سے خصوصاً نکالنا چاہتا ہے، یعنی حسبان سے، ظنون و حسبان سے نکالنا چاہتا ہے. صدر المطلعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت ہی لطیف مطلب انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو، اور علماء جمع ہے علم عالم کی، عالم صاحب علم، علماء صاحبان علم. اور فرماتے ہیں کہ اب تلاش کریں، جستجو کریں، علماء کے اندر جائیں، تفتیش کریں باقاعدہ کہ آیا عالم ہیں. تو عالم ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس علم ہو، اسے کہیں گے عالم. اور علماء یعنی جن وہ صاحبان علم جن کے اندر علم ہو. مثلا تلاشی لیں علماء کی، جس جس سے علم نکل رہا ہے وہ عالم ہوگا، اور جس سے علم نہیں نکل رہا وہ عالم نہیں ہوگا. مولا صدرہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر تفتیش کریں بنام علماء جو افراد ہیں، لوگ ہیں یا مدعی ہیں عالم ہیں، اگر تفتیش کریں تو شاید ہی کوئی علم اندر سے نکلے. سب گمان ہیں، سب ظنون ہیں، ظنون نکلیں گے اندر سے ہر چیز کے بارے میں، خدا کے بارے میں ظن، قیامت کے بارے میں ظن، دین کے بارے میں ظن، سب ظنون ہیں. اور صاحبان زن کو زان کہتے ہیں، صاحب زن کو زان کہتے ہیں، جس کی جمع زنانہ ہے۔ لہذا ان کا فرمانا ہے کہ عند تفتیش، اگر دقت کریں ہم، غور کریں، معیار پر کسی کو عالم کہیں، اس طرح سے عالم نہ کہیں جس طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اشباہ الناس، کچھ لوگوں کو عالم کہتے ہیں وہ عالم بن جاتے ہیں، سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ، یعنی عالم نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں۔ جو جہلا کو اشباہ الناس علماء کا لقب دیتے ہیں اور وہ بھی عالم بن جاتے ہیں، اور پھر لوگوں میں عالم بن کر آ کر لوگوں کا دین و دنیا دونوں تباہ کرتے ہیں۔ جو لوگ علماء کہلاتے ہیں، صدر المطلین فرماتے ہیں اگر تفتیش کریں جا کر تو اندر سے زنون نکلیں گے، ان کے اندر گمان نکلیں گے، اندازے، اور جن کے پاس زنون ہو ان کو زنانا کہتے ہیں، نہ علماء کہتے ہیں۔ بس ان دا تفتیش علماء زنانا نکلیں گے، یا شکاک، شک ہے، تردید ہے، علم نہیں ہے۔ علم کہتے ہیں جزم مطلق کامل، جس میں ایک ذرہ برابر احتمال خلاف نہ پایا جاتا ہو، نہ ہونے کا احتمال نہ ہو، یہی درست رہا ہے، یعنی واقعیت ہے، جزم ہو، یقین ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ بس انسان گمانوں میں مبتلا ہے اور گمانوں کے اوپر زندگیاں استوار کی ہوئی ہیں۔ ہم نے قرآن کے بقول تمہاری زندگیاں اس وجہ سے پریشانیاں ہیں، ان کے اندر دشواریاں ہیں، کہ زندگیوں کی جو بنیاد ہے، جیسے آغاز باس میں کہا تھا کہ انسانی حیات کی تشکیل میں جو بنیاد ہے، اگر وہ ناپائیدار ہو زندگی ناپائیدار ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں کی بنیاد گمان ہیں، حسبان ہیں، اندازے ہیں، تخمینے ہیں، ہم نے تخمینے لگائی ہوئی ہیں، واقعیات نہیں ہیں، یقین نہیں ہیں، جزم نہیں ہیں، علوم نہیں ہیں، اندازے ہیں سب۔ لہذا انبیاء کو ایک بہت بڑا کام یہ کرنا پڑا ہے کہ جن قوموں کے اندر آئے ہیں، جو بہت سارے اندازے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندازوں کو باطل کرنا، یا ان کو ان تخمینوں سے اور اندازوں سے نکالنا کہ یہ غلط اندازے تم لگا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بنی اسرائیل سب سے زیادہ گمانوں میں مبتلا تھے، اور قرآن مجید نے جا بجا فرمایا کہ یہ تو تمہاری امانی ہے، یہ تو آرزو ہے، تمہاری اندازے ہیں تمہارے، خوب یہ تمہارے اندازے، انہم الا یظنون، تو تمہارے اندازے ہیں سب لگائے ہوئے، اندازے ہمیشہ درست تو نہیں ہوتے۔ آپ اپنے اندازوں کو دیکھیں، ابھی تک آپ نے کئی متعدد اندازے لگائے ہیں، مثلا فرض کریں جو لاہور پہلی دفعہ آئے ہیں، آنے سے پہلے سن کے ایک اندازہ لگایا ہوا تھا لاہور کیسا ہوگا، جب آئے دیکھا بالکل الٹ تھا، ہوتا ہے ایسے اندازہ ختم، کچھ اور سوچا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ مثلا حوضہ عروۃ الوثقی جا رہے ہیں، کیسا ہوگا خوب ذہن میں، پہلے کے جو ماڈل دیکھے ہوئے ہیں مدرسے، اس طرح سے ذہن میں ایک نقشہ خود اندازہ لگایا تھا۔ جو ہی اندر آئے گیٹ کے، سب سے پہلی چیز جو ختم ہوئی، ڈھیر سے ٹوٹی، وہ اندازہ ٹوٹ گیا ہمارا، جو ہم اندازہ لگا کے آئے تھے وہ تو نہیں ہے، یہاں تو کچھ اور چیز ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں انسان اندازہ لگاتا ہے غلط، اور وہ بہت ٹھیک نکلتی ہے، کسی چیز کے بارے میں انسان بہت اچھا اندازہ نکالتا ہے وہ غلط نکلتی ہے۔ کسی شخص کے بارے میں اندازہ لگا کے آئے تھے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا استاد ہے، بہت بڑا عالم ہے، جب آ کے بات کی کو پتہ چلا کہ صرف بہت بڑا مشہور ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کے بارے میں، مجھے بہت بڑا غلط اندازہ میں نے لگایا ہوا تھا، بس باقی کچھ بھی نہیں، بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض کے بارے میں سنا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ کے قریب ہو کے دیکھا نا بہت کچھ ہے، میرا اندازہ غلط ہے۔ بس ہم اپنے اندازے اور اپنے گمان اور اپنے ظنون اور اپنے حسبان میں مبتلا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، واقعات اور سنن الہی کے اوپر نہیں چل رہے، اپنے گمانوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ مختلف شعبہائی زندگی میں یہ گمان اساس بنے ہوئے ہیں، قرآن مجید ان کو بھی ابطال کر رہا ہے۔ سورہ بلے آل عمران کی آیا 178 میں، ولا یحسبن الذین کفروا. اس موضوع کو قرآن میں مطالعہ کریں کہ کتنی جگہ قرآن نے اس لہجے کے ساتھ غلط فہمیاں دور کی ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا, لا تحسبن والے, لا یحسبن الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ گمان نہ کریں, انما نملی لہم خیر لانفسہم, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور انہیں ہم نے مہلت دی ہے, وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ یہ خیر ہے ان کے لیے, یہ مہلت بہتر ہے ان کے لیے, اس میں فائدہ ہے ان کا. لانفسہم انما نملی لہم لیزدادو اثما, یہ مہلت اس لیے ہے تاکہ مزید گناہ کریں, اضافہ ہو, اور اتنا اضافہ ہو کہ چھا جائے گناہ ان کی زندگی پہ و تباہی کے بالکل قریب پہنچ جائیں اور تباہ ہو جائیں اسی طرح سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے خدا نے عذاب دردناک و توہین آمیز عذاب خدا نے ان کے لیے رکھا ہے جن کو اللہ مہلت دیتا ہے. خوب دوسرے بھی اپنا گمان ٹھیک کر لیں, خود یہ لوگ بھی گمان سے نکل آئیں کہ خیر ان لہم, اور مومنین بھی اپنا گمان ٹھیک کر لیں کہ یہ خیر نہیں ہے ان کے لیے. چونکہ بسا اوقات جس طرح علامہ اقبال نے شکوہ میں یہی لکھا, مومنوں کے گمان سارے ان کو شکوہ بنایا اور لا یحسبن کو جواب شکوہ بنایا. اصل یہ دو ہی لفظ ہیں, شکوہ اور جواب شکوہ, قرآن کے دو الفاظ کی تشریح ہے علامہ اقبال کا کلام. ایک لوگوں کے گمان, مومنوں کے مسلمانوں کے گمان, یہ سب شکوہ بنے. کیا ہے گمان؟ کہ ہم اتنی تیرے نام لینے والے ہیں, تیری عبادت کرنے والے ہیں, تیرے پیروکار ہیں, ہم نہ ہوتے تیرا نام کوئی نہ لیتا, ہم نے تیری خاطر کیا کیا کیا, ہم نے جھنڈے کہاں تیرے گاڑ دیے دریاؤں میں چوٹیوں میں فلاں پر فلاں فلاں جگہ. اب یہ سب گمان ہیں تمہارے. جواب شکوہ میں ان گمانوں کی قد لا تحسبن ہے, یہ حسبہ ہے, لا تحسب, یہ غلط فہمی دور کرو اپنی. کیا دور کرو؟ کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تم نہیں ہو, یہ تمہارے آبا تھے, تمہارے اجداد تھے, اور وہ جو کچھ کیا انہوں نے جن راہوں پہ چل کے کیا وہ تم نے چھوڑ دیے ہیں, تم کس چیز کے وارث ہو؟ تم میراث خوار ہو, استعمار کے میراث خوار ہو دشمنان خدا کے, تم دسترخوان دشمنان خدا پہ بیٹھے ہوئے ہو اور شکوہ یہ کرتے ہو کہ ہم اتنے نیک ہیں, ہم اتنے درست ہیں, ہم فلان. یہ نہیں ہے ایسے. لا تحسبہ, یہ گمان دن سے نکال دو. اسی میں اقبال نے فرمایا کہ وہ لوگ معزز تھے زمانے میں, بہت معزز تھے. کس وجہ سے؟ چونکہ مسلمان تھے, مسلمانی کی وجہ سے معزز تھے, اور تم ترک قرآن کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو. بس ان کے معزز ہونے کی وجہ بھی معلوم ہے, تمہاری خواری اور ذلت کی وجہ بھی معلوم ہے, لیکن تم اس گمان میں مبتلا ہو کہ امت مسلمہ ہو اور دین خدا پہ جا رہے ہو اور درست راہ پر جا رہے ہو. نہ, تم کب کا درست راستہ ترک کر چکے ہو, تم کب کا اللہ کا دین چھوڑ کے غلط راہوں پہ نکل چکے ہو. بس وہ انہی دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. شکوہ میں گمان ہیں ہمارے, جواب شکوہ میں ان گمانوں کی برطرفی ہے کہ ایسے گمان میں مبتلا مت رہو. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اور نیچے اس کی بعد والی آیت میں کہ خدا مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا, بلکہ کفار کو ڈھیل دیتا ہے, مومنوں کو ڈھیل نہیں دے گا. مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا خدا اپنے حال پر, مومنوں کے اوپر سختی ہے. سختی کا مطلب یعنی انہیں مہلت نہیں ہے, انہیں ڈھیل نہیں دی جا رہی. خوب یہ گمان والا جیسے اشارہ کیا, بہت ساری جگہوں پر قرآن نے, بہت خوبصورت موضوع ہے, کسی فرصت میں اگر مناسب ہو اس کو باقاعدہ موضوع قرار دیں. مثلا اسی آیا 188 میں ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں, لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم. اب توجہ کریں, یہ آیا اس میں مبتلا ہیں ہم یا ہمارے سامنے کچھ لوگ مبتلا ہیں یا نہیں ہیں؟ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, یہ لوگ جو خوش ہیں بہت، جن کچھ لوگوں کو کچھ ملا ہوا ہے اور یہ بہت خوش ہیں، کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اور اس ہمارے دین پر بہت خوش ہیں، پھولے نہیں سما رہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ الذین یفرحون بما آتوا، یہ لوگ جن کو ہم نے کچھ عطا کیا ہے اور بہت خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دے دیا، یہ گمان نہ کریں، یہ اس گمان میں مبتلا نہ ہو کہ جو ہم نے دیا ہے یہ کسی لیاقت کی وجہ سے دیا ہے، یہ کسی اہلیت کی وجہ سے دیا ہے، یہ واقعی ایک انعام ہے، خیر لہم، اس آیا کے بقول اس میں تھا کہ یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لہم، یہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے یہ خیر ہے ان کے لیے، یہ بہت بد ہے ان کے لیے، اگر سمجھیں عقل ہو تو سمجھ لیں بہت بد ہے ان کے لیے، یہ ڈیل بہت خراب ہے، کیوں مجھے پوچھتے نہیں ہیں؟ یا آغاز میں ایک طالب علم تھے، وہ انہوں نے آ کر شکوہ کیا، یعنی خوشحال کنندہ ترین شکایت جو ان دو سالوں میں ایک طالب علم کی سنی ہے، جس شکایت کو سن کر بہت یعنی خوشی ہوئی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں کوئی بے نظمی کر رہا تھا، ہو گئی مجھ سے غیر اختیاری یا اختیاری طور پر، توجہ نہیں تھی، اور مجھے اساتید نے دیکھا کہ میں یہ بے نظمی کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے ٹوکا نہیں، ڈانٹا نہیں، پوچھا نہیں، اور نظر انداز کر دیا انہوں نے مجھے، اس بات کا شکوہ تھا اس طالب علم کو، یعنی دراصل یہ طالب علم متوجہ تھا اس نقطے کی طرف کہ یہ جو مجھے ڈھیل دی گئی ہے یہ میرے حق میں اچھی نہیں، میں بے نظمی کی، میں نے مثلا میں ٹائم پہ نہیں آیا، فرض کریں مجھے کچھ بھی نہیں کہا گیا، اس قدر اس کو محسوس ہوا کہ یہ جو مجھے نظر انداز کیا گیا، یہ مجھے ڈھیل دی گئی ہے، کیوں ڈھیل دی گئی ہے مجھے، آیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے وہ پوچھیں، مجھے کیوں ڈھیل دی گئی ہے؟ کتنے عقل مند ہیں جو اس نقطے کی طرف متوجہ ہیں؟ اکثر شکوے کیا ہوتے ہیں؟ مجھے کیوں سختی کی گئی، مجھے کیوں اٹھایا گیا، مجھے کیوں بتایا گیا، مجھے کیوں تذکر دیا گیا، مجھے کیوں یہ کیا گیا، اس کا شکوہ کیا تھا؟ مجھے کیوں تذکر نہیں دیا گیا؟ مثلا میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا درس کے ٹائم پر، استاد کو پتہ چل گیا میں کمرے میں ہوں، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اس بات کا شکوہ تھا ان کے دل کے اندر کہ مجھے کیوں نہیں پوچھتے، یہ کیوں ڈیل دیتے ہیں مجھے اتنی، یہ ڈیل، یہ عاقل طالب علم تھا، واقعاً عقل مند تھا، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ لا یحسبن الذین کفروا کہ انما نملی لہم خیر لہم، اس کو خیر سمجھنے والے بے وقوف ہیں، اللہ جو ڈیل دیتا ہے غلط کام پر اس کو خیر سمجھنے والے یہ بے وقوف ہیں، عقل مند کون ہیں؟ جو پریشان ہو جاتے ہیں کیوں ڈھیل دی گئی، کیا میں اتنا ظالم ہوں، کیا مجھ سے نا امید ہو چکے ہیں، کیا میں لائق تذکر نہیں ہوں کہ مجھے بتایا جائے، اس قدر مایوسی ہے مجھ سے کہ مجھے قابل تذکر بھی نہیں سمجھا گیا، خدا بازوں کو نہیں دیتا تذکر، رسول اللہ کو بھی روک دیتا کہ چھوڑ دو، اے رسول چھوڑ دو ان کو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، چھوڑ دو اے رسول، وقت ضائع نہ کرو، تھکو نہ ان کے ساتھ، انہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ یہ ایک جیسے ہیں، خوب ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، جو مرضی ہے کرو، آج کل خوب آلات مختلف ہیں، پہلے زمانوں میں آبادی کم ہوتی تھی، مویشی ضرورت سے زیادہ ہوتے تھے، عموماً جو ریٹائرڈ مویشی ہوتے تھے حتیٰ حلال جانور، انہیں ذبح نہیں کرتے تھے، یہ بیل بھینسیں اونٹ، انہیں جب مثلا دودھ دینے کے قابل نہیں رہے، ہل چلانے کے قابل نہیں رہے، سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے، آج کل تو سب کو بیچ دیتے ہیں، حتیٰ گدا بھی کتا بھی جو چیز، وہ بہت کام آتی ہے، ابھی یہ ایک فلم باقاعدہ پاکستان کی ایک ٹی وی نے دکھائی، یہی لاہور کی، کہ جس میں چوہے کتے بلیاں وہ ریڑھیوں والے جمع کر کے گئے فیکٹری کے اندر، تیل بنانے والی، یہ پکوڑے جیسے بنتے ہیں یہ تیل، یہ باقاعدہ وہ بتاتے ہیں ٹی وی پہ، ابھی بھی وہ نیٹ پر ابھی بھی موجود ہے وہ فلم، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لاہور کی ہی ہے۔ یہ سارے جانور وہاں پر وہ چربی ان کی نکال کے تیل بناتے ہیں، ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے، کوفتے بنا کے، برگر بنا کے میکڈونلڈ پہ دے دیتے ہیں، تیل اس کا نکال کے جلیبیاں بناتے ہیں، افطار تیار کرتے ہیں اسے، اس کے سری پائے، ہر چیز اس کی بلاخر ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے ریٹائرڈ جانور کو ایک احترام بھی تھا اس کا کہ اس نے اتنی خدمت کی، اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، چرے چکے چراگاہوں میں رہتا تھا۔ اور ایسا ریٹائرڈ جانور، مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک کسان کی فصل میں دوسرے کسان کا اگر کوئی جانور کھانا شروع کر دے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس بات پر کہ تمہارا بیل کیوں ہماری فصل میں آ گیا۔ دیہاتیوں میں ایک لڑائی کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری بکری ادھر آ گئی، تمہاری بھیڑ ادھر آ گئی، تمہارا گدھا ادھر آ گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ ریٹائرڈ جانور کسی کی بھی چارہ چر لیں، کسی کی چراگاہ میں گھس جائیں، کوئی ان کا احترام کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی ہے، اور چونکہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اب کسی قابل نہیں رہے، اپنے کیوں روکتے نہیں تھے، کیونکہ بیمار ہے، نحیف ہے، بوڑھا ہے، دانت ہی گر گئے جانور کے، وہ چارہ چر ہی نہیں سکتا، اس کو کیا بگانا مارنا، اس کو ایک ترحم تھا ان کی نظروں میں۔ لیکن عملاً کیا تھا، ایسے رہا شدہ جانور، اپنے حال پہ چھوڑے ہوئے جانور، یعنی بے فائدہ، اب ان سے کوئی فائدہ سود نہیں، آخر کار کہیں گر کے مر جاتے تھے یا کوئی جانور جنگلی ان کو کھا لیتا تھا۔ یہ تھا زمانہ، ہمارے زمانے میں نہیں تھا ایسا، لیکن گزرا ہے ایسا۔ اسی طرح کچھ انسان ہیں جن کو خدا اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، چونکہ ریٹائرڈ جانور کا مطلب یہ بے فائدہ، اب کوئی کام، کسی کام کا نہیں ہے، یہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کا گوشت بھی اس قابل نہیں ہے کھانے کے قابل۔ اللہ بھی کچھ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ نیچر بلاغا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دو سب سے زیادہ برے انسان، سب سے زیادہ برے انسان دو ہیں، ایک رجل وکلہ اللہ الی نفسہ، ایک وہ انسان ہے جس کو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو، کوئی روک ٹوک پوچھنے والا نہ ہو۔ وکلہ اللہ الی نفسہ، اپنے نفس کے سپرد خدا نے اس کو کر دیا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں، اب باپ ناراض ہو کے کہتا ہے کہ اب میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو مرضی ہے کر دو۔ یہ سب سے برا بیٹا ہے جس کو باپ یہ کہہ دے کہ اب میں تجھے امر و نہی نہیں کروں گا، جس کو استاد یہ کہہ دے کہ اب تو آزاد ہے، جو مرضی ہے کر، اب میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ سب سے برا شاگرد ہے جس کو استاد اپنے حال پر چھوڑ دے، نہ اسے سنے، نہ اسے پوچھے، یہ سمجھتا ہے میں بہترین، یہ بہترین استاد ہے، میں بہترین شاگرد ہوں، جبکہ یہ بدترین شاگرد ہے جس کو استاد نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور دوسرا وہ جو جاہل ہے اور عالم بن کر لوگوں، عوام کے درمیان خطابت کر رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، قاضی بنا ہوا ہے، وہ جاہل، یہ دوسرا سب سے بڑا برا انسان ہے۔ پہلا زیادہ برا ہے، اس جاہل عالم سے بھی زیادہ برا وہ ہے جس کو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی جس کو کوئی خدا روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، معنی پیش نہیں آتا، خوشی کی بات نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ کیوں ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا، کیوں ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، سب کو پوچھتے ہیں ہمیں نہیں پوچھتے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، جن لوگوں کو کچھ عطا ہوا ہے اس پہ خوش، یہ خوشحال طبقہ، یہ خوشیاں جو منا رہا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل گئی، مثلا چھٹی مل گئی، بہت خوش ہو رہا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشحال طبقہ، لا تحسبن، گمان نہ کرو آپ ان کے بارے میں، الذین یفرحون بما اتوا، اور کیا ہیں یہ لوگ، ویحبون، دوسری خصوصیت زیادہ مزیدار ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے ہیں، ناکردہ فعالیت پر ان کی تعریف کی جائے، ماشاءاللہ قوم کی کیا انہوں نے خدمت کی ہے، قوم کے لیے کیا خدمات ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں، سارا راشن قوم کا کھا گئے، کچھ بھی نہیں کیا، اور سننا چاہتے ہیں کہ لوگ جہاں جائیں سپاس نامے پیش کیے جائیں اور کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی عظیم خدمات، آپ بہت اس پر خوش ہوتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، وَيُحِبُّونَ، چاہتے ہیں، شدید خواہش ہے ان کے اندر جہاں بھی جائیں، اَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان چیزوں پر حمد کیے جائیں، تعریف کیے جائیں، ستائش کیے جائیں، سراہے جائیں جو کچھ انہوں نے نہیں کیا، ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف کریں. اور ایسے لوگ، علامت یہ ہے کہ اگر آپ نہ کریں گے ان کی تعریف، وہ بہت برا لگتا ہے ان کو کہ انہوں نے صحیح احترام نہیں کیا، اتنی بڑی شخصیت تھی ان کا کوئی احترام نہیں کیا، یعنی ناکردہ کاموں پر آپ نے ان کے بارے میں کچھ بھی. فرض کریں ایک شخص ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، نہ کوئی کتاب انہوں نے لکھی، نہ کوئی درس انہوں نے دیا، نہ کسی کے پاؤں سے کانٹا نکالا، نہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، نہ کسی کی خاطر کوئی آنسو بہایا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہیں بہت مقدس شخصیت. خوب اب یہ آئیں، خوب دعائیں کرو اللہ ان کا سایہ قوم کے اوپر قائم رکھے، خوب اس سے بہتر ہے خدا ایک بڑھ کا سایہ قوم کے اوپر قائم رکھے گے، اس میں ایوان بیٹھتا تو ہے کوئی، اس سائے کا کیا فائدہ ہے جو کچھ کر نہیں رہا ہے. لیکن شدید چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے ان چیزوں پر جو ہم نے کام نہیں کیے. لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہ عذاب سے محفوظ نہیں ہے، آپ گمان نہ کرو. ولہم عذاب علیم، بس یہ خوشحال طبقہ جن کو کچھ مل گیا ہے، آپ ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو ان کو ملا ہے یہ بہتر ہے ان کے لیے، یا یہ طبقہ جو ناکردہ فعالیت پر تعریف سننا چاہتا ہے، اپنی قصیدے لکھو ان کے لیے، سپاس نامے لکھو ان کے لیے، اور بہت کچھ ان کے بارے میں لمبی چوڑی تقریریں کرو ان کے لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. سورہ آراف میں آیا 183 میں یہاں دو سنتیں ایک ساتھ ہیں کہ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، اسی سے مربوط سنت ہے، اللہ کی سنت استدراج قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم الگ سے اس کو مستقل طور پر وہ عنوان سنت ذکر کریں گے، چونکہ اسی سے مربوط باس ہے، وہ بھی مہلت سے. آیا 182 اور 183 میں ہیں، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں اس طرح سے پکڑیں گے، گرفت ڈالیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. من حیث لا یعلمون، و املی لہم، ہم نے ان کو مہلت دی ہے، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، املی لہم، ان قیدی متین. یا تین سنتیں ہیں در حقیقت، ایک ہی دو آیتوں کے اندر، ایک سنت استدراج، ایک سنت امحال، اور ایک سنت مکر. تین سنتیں دو مختصر آیات کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں کہ جو لوگ آیات خدا کو جھٹلاتے ہیں، دین خدا کو جھٹلاتے ہیں، راہ خدا کو جھٹلاتے ہیں، عملاً یا قولاً فرق نہیں پڑتا، قولاً نہ بھی جھٹلاتے ہوں عملاً جھٹلاتے ہیں، خوب یہ لوگ کیا ہیں؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، غیر محسوس طور پر ان کو پکڑیں گے ہم، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. و املی لہم، اور یہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، کیوں مہلت دی ہے؟ ان قیدی متین، چونکہ ہمارا مکر بہت متین ہے، ہمارا منصوبہ بہت ہی پختہ، مضبوط، محکم، لا ریب ہے ہمارا منصوبہ، اس میں کسی قسم کی کھٹکا و لغزش و کمزوری نہیں ہے، اس لیے مہلت دیتے ہیں ہم ان کو. بس مہلت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالم کو، وہ گناہکار کو، وہ مجرم کو، وہ مکذب کو ایک قانون ہے اللہ کا، ڈھیل دینا، ڈھیل دینا قانون ہے خدا کا. سورہ رعد میں, سورہ رعد میں آیا 32 میں ہے, وَلَقَدِ اسْتُؤْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. پہلے ایک سنت کے طور پر یہ بیان بھی ہو چکا ہے کہ امتوں کے رویے رسول کے ساتھ, وہ رسول کے رویے امتوں کے ساتھ, قرآن کے موضوعات میں سے ہے کہ انبیاء آتے تھے کس طرح امتوں میں قوموں میں آتے اور کیا کردار ادا کرتے, کس طرح آتے وارد ہوتے, کس طرح اپنا پیغام شروع کرتے, اپنی نہضت کا آغاز کیسے کرتے, کن مراحل سے گزرتے, کن مراحل کو طے کرتے, کیسے انجام تک پہنچتے اور پہنچاتے. یہ روش انبیاء مفصل امت سازی کی قرآن نے ذکر کی ہے, آتے ہی کس طرح سے وارد ہوتے. دوسرا, امتیں کیا عکس العمل دکھاتی ہیں, امتیں کیا رویے ان کے ساتھ اختیار کرتی ہیں, اور امتوں کے ان رویوں کے بعد انبیاء کیا کرتے, یہ الگ موضوع ہے. یعنی انبیاء ابتداءً آغاز میں کیا کرتے, امتیں عکس العمل دکھاتی, اس امتوں کے عکس العمل میں پھر انبیاء کا رد عمل کیا ہوتا تھا. یہ قرآن کے اصلی موضوعات ہیں. ان میں ایک رویہ یہ تھا کہ انبیاء جب آ کر امتوں کے اندر اپنا پیغام دیتے, پہلا عکس العمل مذاق, مسخرہ, توہین, استہزاء, فکر کسنا, جملے بنانا, لطیفے بنانا انبیاء کے بارے میں, یہ قوموں کا پہلا رد عمل ہوتا تھا. خوب رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے, اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے, اعصابی دباؤ ہوتا ہے ایک شخصیت کے اوپر, بہت بڑا اعصابی دباؤ ہے جب اس کا مذاق و مسخرہ شروع ہو جائے ایک معاشرے کے اندر. اس دباؤ کو بہت کم لوگ برداشت کر سکتے ہیں, حتیٰ یہ لوگ جو اظہار وجود نہیں کرتے کسی مجمع کے سامنے, اسی سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر یہ دباؤ آئے گا, یعنی لوگ ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے, اور ہم اس کو برداشت نہیں, اس دباؤ کو تحمل نہیں کر سکتے. بس ہم خطابت نہیں کرتے, سیکرٹری نہیں بنتے, اناؤنسمنٹ نہیں کرتے, حالانکہ بہت اچھی صلاحیت ہے, بولنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے, لیکن دباؤ برداشت کرنے کی طاقت نہیں, ذرا ضعیف ہیں. انبیاء اگر ضعیف ہوتے وہ کبھی نبی نہیں بن سکتے, چونکہ ضعیف انسان نبی نہیں بن سکتا. انبیاء کو بہت دباؤ برداشت کرنے ہوتے ہیں. انبیاء بے حس انسانوں کا نام نہیں ہے, جیسا ہم نے ذہنوں میں گمان بنا لیا ہے کہ انبیاء کو جو کچھ کہتے رہو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, نہ شدید اثر پڑتا ہے, بہت شدید دباؤ پڑتا ہے. بلکہ انبیاء زیادہ حساس ہیں دوسروں کی نسبت, چونکہ زیادہ آگاہ ہیں, زیادہ پاک ہیں, اس وجہ سے زیادہ حساس ہیں. جو انسان جتنا منزہ ہوگا اس کی حسیں بہت تیز ہوں گی, قوی ہوں گی. مثلا ڈھیٹھ آدمی, اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا چونکہ اس کے اندر حس نہیں ہوتی. بہت سارے تانے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتے کہ اس کو سنائے جا رہے ہیں. طفیلی, ایک طبقہ ہے طفیلی, طفیلی اس طبقے کو کہتے ہیں, یہ ان افراد کو کہتے ہیں جو بن بلائے مہمان, جن کا کام یہی ہوتا ہے جہاں سونگتے ہیں اچھا کھانا پکا ہوئے وہیں داخل ہو جاتے ہیں. کسی نے بلایا نہیں, کسی نے تکلف نہیں کیا, تعارف نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, جو ہی خوشبو آئی ادھر بریانی پکی ہوئی ہے وہیں سے اندر چلے جائیں گے. خوب ہم گزر رہے تھے, دیکھا مومن ہے ادھر, مومن کو بھائی کو سلام کرتے جائیں, بیٹھ جاتے ہیں, ماں ماشاء اللہ کیا اچھا کھانا پکایا آپ نے. بڑی داستانیں ہیں طفیلیوں کی, اور ہیں ڈیٹھ لوگ ہوتے ہیں. اب میزبان بعض اوقات تو اشارے کنائے میں ان کو بہت کچھ سناتا ہے, اور بعض اوقات اشارے کنائے میں نہیں بلکہ بازو سے کھینچ کے باہر نکالتا ہے, جو باہر جو آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن نہیں جاتے, سرے سے دباؤ محسوس نہیں کرتے چونکہ انسلٹ پروف ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ حس نہیں ہوتی جو توہین کو سمجھ سکے, درک کر سکے, ڈیٹیکٹر خراب ہے ان کا, توہین کو محسوس ہی نہیں کرتے. ایسے لوگوں پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا. ڈیٹھ لوگ مثلا جنہیں روز بتایا تذکر دیا جاتا ہے, بھائی ٹائم پہ آیا کرو, ٹھیک ہے ٹائم پہ آئیں گے, دوسرے دن 10 منٹ اور لیٹ آتے ہیں, حس ختم ہو گئی ہے ان کے اندر، ڈیٹ ہے، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے جب انسان حس مر جائے. خوب جو ڈیٹ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا دباؤ کا احساس نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہوتی. انبیاء معاذ اللہ ڈیٹ شخصیات نہیں تھے، بہت حساس، ہر چیز کو محسوس کرتے تھے، ہر دباؤ کو حس کرتے تھے انبیاء. اگر کوئی آنکھ سے اشارہ کرتا تھا انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہماری توہین کر رہا ہے. اگر کوئی زبان میں کنائے میں زہر زہریلی زبان استعمال کرتا تھا انہیں محسوس ہوتا تھا، تانے باقاعدہ حس کرتے تھے سب، اور یہ تانے اثر کرتے تھے، حس تھی ان کے اندر. لیکن دوسری طرف سے قوت برداشت تھی، بہت فوق العادہ قوت برداشت تھی. ایسے قوت برداشت تھی کہ ظاہر نہیں کرتے تھے ہم نے محسوس کیا ہے یا ہمارے ساتھ یہ کام ہوا، تحمل کرتے تھے. لیکن یہ دباؤ اندر اپنے اندر تھا ان کے. اس انسان کو احساس ہوتا ہے جس پر ہو رہا ہو یہ دباؤ پڑا ہوا، چونکہ بعض دباؤ جس پہ نہیں پڑتے اسے محسوس نہیں ہوتے. میں شاید یہ پہلے واقعہ ذکر کیا، قم میں ایک ہمارے ہم مباحثہ تھے جو عمر میں بہت زیادہ تھے، آتے تھے دوسرے دوستوں کے ساتھ، وہ بھی شرکت کرتے تھے مباحثہ کے اندر کچھ درسوں میں، لیکن منظم نہیں تھے، اکثر لیٹ آتے تھے، ٹائم سے بہت لیٹ آتے، مثلا کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ، کبھی اس سے بھی زیادہ لیٹ. اور روز ان کے ساتھ توتے کار یہ ہو جاتی تھی کہ بھائی آپ اگر منظم ہوتے ہو تو آیا کرو، ورنہ نہ ہو مباحثے میں. تو وہ کہتے یہ کہ نہ میں منظم ہوں، ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہو. ایرانی تھے وہ بزرگوار، خدا خوش رکھے انہیں، بہت اچھی شخصیت تھے، بہت ہی متخلق، بہت اچھے. اور عذر یہ پیش کرتے تھے کہ آج طبیعت صحیح نہیں تھی، ناساز تھی. میں پوچھتا تھا کیا ہوا، مثلا طبیعت صحیح نہیں تھی کیا ہوا، نظر تو کچھ بھی نہ، ٹیمپریچر ہے آپ کو نہ کوئی بیماری ہے آپ کو، کیسے طبیعت صحیح نہیں تھی؟ تو یہ کہتے تھے ضعف طاری ہو گیا تھا، بے حال ہو گیا تھا میں. تو میں انہیں کہتا تھا یہ اصلا نامعقول باتیں ہیں، ضعف اور بے حالی اور یہ چیزیں. تو مجھے کہتے تھے ابھی جوان ہو تم، ابھی تم یہ چیزیں محسوس نہیں کر سکو گے، میری عمر کو جب پہنچو گے تو پھر پتہ چل جائے گا انہیں. اور واقعیت ہے یہ، اس عمر میں آ کے اب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب وہ بزرگوار جو محسوس کرتے تھے وہ درست محسوس کرتے تھے. اس عمر میں انسان پہنچتا ہے تو یہ دباؤ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بے حالی، ضعف، بہت کچھ طاری ہوتا ہے انسان پر. لیکن اگر اس کے سامنے ارادہ مضبوط نہ ہو، جسمانی بے حالی غالب آ جاتی ہے. ارادہ مضبوط ہو پھر انسان جسم پر غالب آ جاتا ہے. بہت ساری حسیں جو اس حال میں ہوں، اس حالت میں ہوں، ان کو محسوس ہوتی ہیں یہ دباؤ، کہ یہ واقعاً دباؤ ہیں. یہ معاشرتی دباؤ، مخالفین کے دباؤ، افواہوں کے دباؤ، پراپاگنڈے کے دباؤ، از جملہ ایک تمسخر، استہزاء، لطیفہ سازی، جوک. مثلا مولویوں کے بارے میں بہت لطیفے بنے ہوئے ہیں، اب کتنے لوگ اپنے بچوں کو ان لطیفوں کے ڈر سے نہیں بھیجتے، یا کتنے جوان ان لطیفوں سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہم پر بھی فٹ کریں گے، یہ ہم پر بھی یہ جملے کسیں گے، اس دباؤ سے بھاگ جاتے ہیں. ارادہ ضعیف ہوتا ہے ان کا، شخصیت کمزور ہوتی ہے، دباؤ محسوس نہیں کر سکتے. انبیاء پر سب سے زیادہ دباؤ تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم عموماً انبیاء کو ایسی مخلوق فرض کرتے ہیں کہ فرشتے پر اثر ہوتا ہے، نبی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چونکہ نبی ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، وہ تو بالکل مافوق ہیں، اور ان کے یہ احساسات نہ، جب بھی کوئی مثلا پیغمبر اکرم کے فرزند فوت ہوئے، پیغمبر اکرم نے گریہ کیا، بہت تعجب ہوا لوگوں کو کہ آپ رو رہے ہیں فرزند کے وفات پر. رسول اللہ نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے بھی احساسات ہیں، یہ میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے یہ، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں بے حس انسان ہوں، مجھے بیٹے کی جدائی کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ اسی طرح جو روزمرہ معاملات ہوتے ان کا اثر ہوتا ہے انبیاء پر بھی. لہذا تمسخر جو اڑاتے تھے لوگ، انبیاء تحمل کرتے تھے، لیکن شدید دباؤ ان کے اوپر ہوتا تھا جس کو اندر ہی اندر اپنے محسوس کرتے تھے. خداوند تعالیٰ کو علم تھا کہ اس وقت پیغمبر اکرم اس شدید دباؤ میں ہیں، چونکہ جدھر جاتے ہیں مذاق ہوتا ہے، جدھر جاتے ہیں تمسخر، آج کی زبان میں جس کہتے ہیں ہوٹنگ، جدھر جاتے ہیں لوگ مسخرہ، تالیاں، فکرے کسنا، جملے کسنا، خوب یہ ماحول تھا اس وقت. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اسْتُؤْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، خوب یہ پہلے رسول آپ نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، توہین کی گئی ان کی، تمسخر اڑایا گیا ان کا. یہ قوموں کا رد عمل تھا جہلا کا. پھر کیا ہوا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. اب ہمارے جذبات یہ ہیں کہ جو ہی نبی کی توہین ہو ادھر سے آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، ستارہ ٹوٹے، اس کے سر میں لگے اور یہیں پھٹ جائے، لیکن اللہ ایسے کام کرتا نہیں ہے. سال ہا سال انبیاء کی توہین استضاء ہو رہا ہے اور تمسخر اڑانے والوں پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا. کیوں؟ قرآن فرما رہے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس لیے کہ ہم نے ڈیل خود دے رکھی تھی ان کو، مہلت خود دے رکھی تھی ان کو. فَأَمْلَيْتُ، أَمْلَيْتُ اس مہلت کہتے ہیں جس میں ڈھیل ہو، آسانی ہو، کوئی کام کرنے میں سختی نہ ہو. یعنی ایک آدمی غلط کام کرنا چاہتا ہے، بڑی آسانی سے کر دیا اس نے بغیر کسی رکاوٹ کے، اس کو کہتے ہیں أَمْلَيْتُ، یا مہل نملی مالی، آسانی سے ایک کام کرنا جس میں دشواری پیش نہ آئے، سختی پیش نہ آئے، غلط کام ایسا کر دینا جس میں کوئی دشواری نہ ہو، دشوار ڈیل دینا تاکہ آسانی سے کر دے یہ کام. ثم اخذتهم، خوب آخرکار ہم نے ان کا مواخذہ کیا، آخرکار ان پر عذاب نازل ہوا. فکیف کان عذاب، خوب دیکھو کیا عذاب ہوا ان پر، لیکن ایک مہلت کے بعد، ایک ڈیل کے بعد، ایک فرصت کے بعد یہ سارا کام ہوا، چونکہ سنت خدا ہے. یہ سورہ حج میں سورہ مبارکہ حج میں آیا 44 میں، آیا 42، 43 و 44 میں، البتہ 45 تک ہے کہ کل بھی یہ آیا پڑی تھی دوسری مناسبت سے، آج سنت دیگر کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. وَأَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. خوب اگر آپ کی تکذیب کی جاتی ہے، رسول اللہ کو جھٹلایا جاتا ہے، کہ یہ ایک بہت دردناک عمل یہ ہے، جھٹلانا، تکذیب کرنا. صادق ترین، سچے ترین انسان کو جب جھٹلایا جائے بہت دکھ ہوتا ہے اس کو، بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. جب ایک انسان صداقت محض ہو اور اس کو، خوب یہ عادت ہے ہماری جھٹلانا، جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں نا ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، خوب یہ ایسے نہیں ہے، یعنی آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھٹلانا ہے اس کو. انسان دیکھے پہلے کس کو جھٹلا رہا ہوں، والے اگر دروغگو ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، سنی سنائی بات کرتا ہے، اسے کہہ دیں ایسے نہیں ہے. لیکن جو آگاہ ہے، جانتا ہے، اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے آپ کہیں نہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ تکذیب کر رہے ہیں اس کی، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی شخصیت کا سر قلم کر دیا آپ نے، ایسے نہیں ہے یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بہتر آگاہ ہوں، ختم کر دیا آپ نے اس شخص کو. ان آداب کا خیال ہم نہیں رکھتے، بھری محفل میں کسی کو اس طرح سری جھٹلا دیتے ہیں نا. پہلے جائزہ لیں کہ جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، آگاہ ہے، نہیں ہے. رسول اللہ کو جس طرح مذاق کرتے تھے، ایک جھٹلاتے تھے وہ، یعنی رسول اللہ کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، کہتے تھے نہیں ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جو بتا رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات ہے، یہ اللہ کی بات نہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں آپ. جو بات بھی رسول اللہ فرماتے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے جھٹلا دیتے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اے رسول، اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، پہلے بھی ایسے ہوا ہے، قوم نوح نے نوح کو جھٹلایا، قوم عاد نے ہود کو جھٹلایا، قوم ثمود نے صالح کو جھٹلایا، ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، اور یہ دباؤ آپ کو برداشت کرنا ہے. وقوم ابراہیم وقوم لوط، ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کو جھٹلایا ہے، لوط کی قوم نے لوط کو جھٹلایا ہے. واصحاب مدین، اور اصحاب مدین، مدین یعنی شعیب، حضرت شعیب کا علاقہ، انہوں نے شعیب کو جھٹلایا. وکذب موسیٰ، موسیٰ کو جھٹلایا بنی اسرائیل نے، یہود نے جھٹلایا موسیٰ کو. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، ہم نے مہلت دی، یعنی یوں نہیں کہ پہلے دن جو انہوں نے نبی کو جھٹلایا دوسرے دن پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہم نے ان کو، جاننا مہلت دی، اور جھٹلانے کے لیے اتنی ڈھیل دی ان کو کہ بہت آسانی سے جھٹلا لیتے تھے. یعنی آسان ترین کام ان معاشروں میں نبی کو جھٹلانا تھا، باقی کسی کو جھٹلاتے تھپڑ مارتا وہ منہ پہ، اور نبی کو جھٹلانا بہت آسان تھا. مثلا ابھی آپ کسی ذاکر کو جھٹلائیں ممکن نہیں ہے کوئی، لیکن رہبر کو جھٹلائیں بہت آسان ہے. یہ کیا ہے؟ ڈھیل ہے اللہ کی. آسان نہیں، آپ خطیبوں کو جھٹلائیں، یہ پاکستان کے مشہور خطیب جو کچھ اینشنٹ بولتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے کہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، جرت نہیں ہے کسی کو، چونکہ پتہ ہے پٹائی ہوگی ادھر، پھر اس کے بعد جو درگت بنے گی ہماری سب کو معلوم ہے. آسان نہیں ہے ان کو جھٹلانا، ظالموں کو جھٹلانا، آپ اس حکومت کو جھٹلائیں آسان ہے. یہ جو صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں سر عام، آپ نہیں جھٹلا سکتے ان کو، لیکن یہاں بیٹھ کر امام خمینی کو جھٹلائیں، رہبر کو جھٹلائیں، مراجع کو جھٹلائیں، سب سے آسان ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، ہم مہلت دیتے ہیں کافرین کو، دی ہے لیکن یوں نہیں کہ آخر تک ہم نے پرواہ ہی نہیں کی اور یہ انبیاء کو جھٹلاتے رہے، مہلت دی اور پھر اس کے بعد گرفت ڈالی، وہ شدید گرفت ڈالی. فقی فقانہ نقیر، وہاں تھا فقی فقانہ عقاب، دیکھا کیا عذاب نازل کیا ہم نے ان پر، یا یہ کہ ہم نے ان کو روکا ٹوکا، انکار کیا. فقی فقانہ نقیر، کیا انکار کیا ہم نے، دیکھنے والا تھا. یعنی جب ہماری باری آئی اور ان مکذبین کو ہم نے جب مزہ چکھایا، دیکھنے والا تھا وہ بھی، لیکن جب مہلت تھی تو بہت خوش تھے کہ پرواہ ہی نہیں ہے، نبی کو آسان ترین طریقے سے جھٹلاؤ جا کر. سورہ حج میں ہی آیا ہے 48 میں، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. کتنی آبادیاں ایسے ہیں جن کو مہلت دی ہم نے، کتنے ملک ایسے ہیں، کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو مہلت دی ہم نے غلط راہوں پر، ظالم تھے، تباہ کار تھے، اور ہم نے مہلت دی، اور کافی لمبا سفر کیا انہوں نے اس راہ پر. ثم اخذتھا، پھر ہم نے آخر کار آ کر ان کو گرفت ڈالی. وإلی المصیر، کہ سب کا انجام ہماری طرف ہے. اور بسا اوقات اسی کو قومیں ضعف سمجھتی تھی، انبیاء کو بار بار کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، اگر ہم غلط ہیں تو رکاوٹ کیوں نہیں ہوتی، اگر یہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہے پھر یوں کیوں نہیں ہو جاتا، وہ یہ مہلت ہے تمہارے لیے، جاؤ ان راہوں پر، کتنا ان راہوں پہ تمہیں فائدے ملتے ہیں. غلط راہوں کے فائدے لوگ بتاتے ہیں نا، مثلا ہم ظالم حکومتوں کے ساتھ رہے، یہ فوائد ہمیں نصیب ہوئے، وہ یہ مہلت ہے خداوند تعالیٰ کی، اس پر خوش نہ ہو کہ یہ خیر ان لہم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. سورہ قلم میں وہی مضمون جو پہلے ہے، وہی ذرا مختلف صورت میں، یہاں آیا 44 اور 45 میں ہے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، خدا نے کیا فرمایا رسول اللہ کو، کہے رسول مجھے اور اس قرآن کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، انہیں میرے سپورٹ کر دے. فذرنی، میرے حوالے کر انہیں، تو میرے سپورٹ کر دے آپ. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، یعنی آپ زیادہ دباؤ میں نہ آئیں، آپ پریشان نہ ہوں، انہیں میرے سپورٹ کر دیں اور میرا قانون، میری سنت ان کے حق میں جاری ہوگی۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو اس طرح سے پکڑیں گے کہ یہ خبر بھی نہیں ہوگی، غیر محسوس طور پر۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم ان کو مہلت دیے، ہم نے دیتے ہیں، میں نے دیے، اِنَّ قَيْدِي مَتِين، کہ میرا مکر منصوبہ بہت متین، بہت عمدہ منصوبہ ہے، بلا اشکال، پکا، محکم، مضبوط، آپ مطمئن رہیں، انہیں میرے سپورٹ کر دیں، میں جانوں اور یہ جانے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اس لہجے میں رسول اللہ کو فرمایا کہ انہیں میرے حوالے کر دیں، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ اسی طرح سورہ مبارکہ مزمل میں آیا 11 میں، یا مادہ دیگر، خود مادہ مہلت استعمال ہوا، محلہ، محلہ میں یا محلہ کے مادے کے ساتھ اس طرح سے قرآن مجید کا فرمانا ہے۔ وصبر آیا 11 میں یہ ہے، 10 اور 11 میں، وصبر علامہ یقولون، اے نبی استقامت دکھائیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، پروپوگنڈا کرتے ہیں، اس کے بارے میں استقامت دکھائیں۔ وصبر، واہجرہم حاجرن جمیلا، چھوڑ دے ان کو، ترک کر دے، اور بہترین انداز سے چھوڑ دے ان کو، تو یعنی خوبصورت طریقے سے چھوڑ دے ان کو، تو حاجر جمیل یعنی کسی کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور وہ بھی بہت خوبصورتی سے ترک کر دینا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ، جن کو ہم نے نعمت دی ہے لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے نعمتوں کو، انہیں میرے سپرد کر دیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دے ان کو، مَهِّلْهُمْ، مہلت دے ان کو، موقع دے، فرصت دے ان کو۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا و جہیما، ہمارے پاس بہت عبرتناک انجام ان کا تیار پڑا ہوا ہے، بہت عبرتناک انجام ان کے لیے، دردناک انجام تیار ہے ان کے لیے۔ وہ آخری مورد سورہ مبارکہ طارق میں ہے، سورہ طارق میں آیا 17 میں، آخری آیا اس سورہ مبارکہ کی، سورہ طارق میں آیا 15، 16 اور 17، انہم یقیدون قیدا و عقید و قیدا، اسے باس کریں گے ہم سنت دیگر میں، ان دونوں ان آیات سے، انہم یقیدون قیدا، انہوں نے منصوبہ بنایا، وہ عقید و قیدہ، میں نے بھی بنایا، اللہ نے فرمایا میں نے بھی بنایا، انہوں نے بھی بنایا، میں نے بھی بنایا۔ فمہل الکافرین، کفار کو مہلت دو، امہلہم رویدہ، ان کو مہلت دو، تھوڑی سی مہلت دو ان کو، کہ یہاں 3 دفعہ ایک آیت میں لفظ یا مہلت کا ذکر ہوا ہے، ایک فمہل الکافرین، مہلت دو کافرین کو، امہلہم، پھر فرمایا تاکید کے ساتھ مہلت دو ان کو، رویدہ، رویدہ بھی خود تھوڑی دیر کے لیے کسی کو چھوڑ دینا ہے، رویدہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، ڈھیل دے دینا، نہ پکڑنا، پیگیری نہ کرنا، آپ تھوڑی دیر کے لیے پیگیری نہ کریں، رہنے دیں، دیکھ رہے ہیں ہم۔ بس اوقات جس آدمی کو ایک خرابی ہو رہی ہے، مدت سے ہو رہی ہے، اور اس کو بڑے عرصے بعد، فرض کریں 5 سال سے بیت المال لوگ کھا رہے ہیں، آج کسی کو پتہ چلتا ہے، یہ فوراً شور مچانا شروع کر دیتا ہے، ہائے وائے بیت المال کھا گئے لوگ، اور جس کو جا کر بتاتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، بیت المال کھا رہے ہیں، وہ اسے 5 سال سے پتہ ہے کہ یہ کھا رہے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ وہ پتہ ہے مجھے کہ یہ کھا رہے ہیں، پھر کیوں شور نہیں مچاتے ہو؟ شور مچانے سے کیا ہوگا؟ شور مچانے سے تو نہ بیت المال محفوظ رہتا ہے نہ ان کو سزا ملتی ہے، بلکہ یہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شور مچانا شروع کریں، چور اور ہوشیار ہو جاتا ہے کہ نظروں میں آ گیا ہوں، اب محتاط ہو جاؤں۔ بہت سارے کام ہمارے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، دہشت گردوں کو محتاط کر دیتے ہیں کہ وہ پھر احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں، جرم کرتے ہیں لیکن پکڑے نہیں جاتے۔ آپ انہیں مہلت دیں، آپ یہ گمان کریں کہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہو رہا ہے، تاکہ وہ بالکل مطمئن آسودہ ہو کر کرے یہ کام۔ کیونکہ پہلے کیا کھاتا تھا بیت المال، 1000 روپیہ کھا لے یا 2000 روپے کھا لے، لیکن اب اس کی جرت بڑھتی جا رہی ہے، ایک بڑا اماؤنٹ ہڑپ کرنے کے نقشے بنا رہا ہے۔ یقیدون انہم یقیدون کیدا و عقید و کیدا، اس نے بھی منصوبہ بنایا ہوا ہے، ہم نے بھی منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس کو آنے دے آگے، ماہل مہلت دے اس کو، شور نہ مچاؤ، آمہل ہوم رویدا، تھوڑی دیر کے لیے بس، اور اس کو آگے آنے دو، مہلت دو اس کو، وہ پھر یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ایک اپنی سنت مسلم کے طور پر ذکر کیا ہے کہ خصوصاً ظالمانہ تکذیب کے راستے، دین کے ساتھ مبارزے و معارضے کے راستے یہ آخر کار تباہ ہوں گے، لیکن مہلت کے بعد، مہلت کافی و بسیار کے بعد۔ کیوں؟ حکمت مہلت کیا ہے؟ لکھا ہے کہ لیزداد اسما، تاکہ مزید گناہکار اس حد تک پہنچ جائیں کہ قابل برگشت نہ ہو۔ یہ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔